أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباخرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الرذبية والجود التخبية والنقابة النخبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صاحب بأمر الله. وعلى بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. وأما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين، صلوات سورة توبہ کی آیت نمبر 20 کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی. اس گفتگو کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. کل ہم یہی گفتگو کر رہے تھے کہ اعظم درجہ ان کا ہے جو جسم کی قربانی دے دیں. کل جو جسم کا موضوع رہا، اکثریت کو شاید مشکل معلوم ہوا، لیکن دعائے عرفہ میں امام حسین کے جملے ہیں کہ پروردگار تو نے احسن الخالقین بنایا ہے، اس اندر کی کائنات کو جھانک کر دیکھتا ہوں تو تیری عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ کل کا جسم کا کمال تھا کہ شہادت کے درجے پر جسم کو کمال ملتا ہے. تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. میں پہلے ہماری ان چار دنوں کی گفتگو کا خلاصہ پیش کر دوں. انسان روح اور جسم کا مرکب ہے. روح عرش کی بلندیوں سے آئی ہے، جسم خاک سے بنا، زمین کی پستی سے آیا. یہ بلند اور پست جب دونوں ملے تو نفس بنا. ٹھیک، عرش کی بلندی سے روح آئی، زمین کی پستی سے جسم بنا خاک سے. پروردگار نے اس نفس میں بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہے. فلہمہا فجورہا و تقواہا. ہم نے فجور کی صلاحیت بھی دی، تقویٰ کی صلاحیت بھی دی. بہت ساری طاقتیں، قوتیں اور صلاحیتیں اس جسم کے اندر ہیں، نفس کے اندر ہیں. اسلام انسان کی کسی طاقت کو معطل نہیں کرتا، ہر طاقت کو محل اور موقع کے مطابق عمل میں لانے کا نام اسلام ہے. آپ ساری طاقتیں استعمال کریں. جو ہم نے پہلی مجلس میں گفتگو کی تھی، خواہش کو صحیح راستے پر لگا دیا، محل اور موقع کے مطابق استعمال کریں بس. اچھا، عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ملکہ کا، یعنی اس کا مطلب ہے طاقت عروج پر ہے، کمال پر، ساری طاقت لگا دی. انسان کو تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیے گا. جب پروردگار نے انسان کو طاقتیں دی، صلاحیتیں دی، جب پتلا بنا، اس وقت یہ ساری طاقتوں کو انسان کے تابع بنا دیا. کون سی طاقتیں دی؟ حفظ کی، عقل کی، ہاتھ، ناک، آنکھ، کان، یہ ساری طاقتیں انسان کے تابع ہو گئی. خدا نے حکم دیا، ساری تابع ہو گئی انسان کی. ایک طاقت ایسی ہے جس نے سرکشی کی، اور وہ نفس ہے، وہ انسان کے تابع نہیں ہوا. اب وہ جو طاقتیں اللہ نے دی تھی، ہر انسان ان پر غالب ہے، کیونکہ خدا نے حکم دیا تھا کہ تم انسان کے تابع ہو جاؤ. یہ ساری طاقتوں پر انسان غالب ہے، لیکن جو اپنے نفس کو بھی کنٹرول کر لے پھر وہ غالب نہیں رہتا، غالب علی کل غالب کہلاتا ہے. میرا مجمع امیدیں پہنچ گیا ہوگا. غالب علی کل غالب کہلاتا ہے جو نفس پر بھی غالب آ جائے. اب جتنی بھی صلاحیتیں ملی، طاقتیں ملی، یہ جسم میں ہے؟ نہیں. ہم نے یہ بھی کل گفتگو کی تھی، یہ صلاحیتوں کا مرکز روح ہے. جسم ان اچھا جسم بیکار بھی نہیں ہے، جسم ان صلاحیتوں کا اظہار کرتا ہے. उन ताकतों को जाहिर करने के लिए, कमाल को जाहिर करने के लिए जिस्म की जरूरत है। देखिए कमाल के तीन दर्जे हैं, एक हुसूल कमाल है, आप कमाल हासिल करें, दूसरा इजहार कमाल है, कमाल जाहिर हो रहा है, तीसरा ऐलान कमाल है, आपको खुद बतलाना पड़े कि मेरे पास कमाल है। हुसूल कमाल कौन कर रहा है? रूह। सारी कमाल, सारी सलाहियतें रूह हासिल कर रही है, जिस्म उन कमाल का इजहार कर रहा है। कितने ऐसे आए दुनिया में जिनके पास कोई कमाल नहीं था लेकिन ऐलान करते रहे, और जहां कमाल खुद ब खुद जाहिर होता गया वहां खुदा कुरान में ऐलान करता चला गया, ये साहिब कमाल है। हर इंसान में कोई ना कोई कमाल जरूर होता है, कोई ना कोई कमाल। अब आपको खुद उसे तलाश करना है कि खुदा ने जात में कहां कमाल रखा है, और वो कब होगा? जब आप खुद को बार बार चेक करते रहेंगे। हर इंसान में कोई ना कोई कमाल है। जहां तक खुदा के भेजे हुए हादियों का ताल्लुक है, उनमें परवरदिगार ने सारे कमालात रखे थे। अब किसी नबी को किसी कमाल का इजहार का मौका मिला, किसी को नहीं मिला, इसका यह मतलब नहीं है कि एक सखी था, एक शुजा था, एक के पास इल्म था, एक के पास सब्र था, नहीं। सबको खुदा ने बराबर के कमाल दिए थे। जिसको जिस कमाल के इजहार का मौका मिला वो दुनिया के सामने आ गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, चौथे इमाम के लिए मिलता है कि बड़ी सब्र का मुजाहरा किया। इसका मतलब क्या बाकी 13 मासूमीन साबिर नहीं थे? नहीं, उन्हें इस सिफत के इजहार का मौका नहीं मिला। किसी ने इल्म का मुजाहरा कर दिया, किसी ने शुजात का, किसी ने हिल्म का, किसी ने सखावत का। सब सखी थे, सब हलीम थे, सब बुर्दबार थे, सब साबिर थे, सब सखी थे, लेकिन जिसको जो सिफत का इजहार का कमाल के इजहार का मौका मिला दुनिया के सामने, वो कमाल आ गया। अब सबके पास कमालात हैं। अब आप तारीख उठाकर देख लें, जिसने जो कमाल का इजहार किया उसके नाम से वो कमाल मशहूर हो गया। कान का कमाल हजरत सुलेमान ने इजहार किया, अगर कान का कमाल था इसीलिए तो चींटी की आवाज सुन ली हजरत सुलेमान ने। हालांकि सब में ये सिफत है, सारे नबी हैवानों की आवाज सुन सकते हैं, लेकिन हजरत सुलेमान की ये सिफत जाहिर हो गई, ये कमाल जाहिर हो गया। हाथों का कमाल, किसी ने दो उंगलियों पर खैबर का दरवाजा उठा लिया। कमाल के इजहार का मौका मिला। आंखों का कमाल, एक साहिल आकर सवाल करता है, बताएं जिब्राइल कहाँ है? दाएं देखा, बाएं देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, समझ में आ गया जिब्राइल कहाँ है। मैं और आप यहां वहां देखें, हम पूरी कायनात का मुशाहिदा नहीं कर सकते, लेकिन आंखों के कमाल के इजहार का मौका मिला। जिसको जो मौका मिला वो उस हिसाब से इजहार करता चला गया। अब इंसान के अंदर कोई ना कोई, हर एक के अंदर कमाल है। रूह कमाल का मरकज है, जिस्म उस कमाल को जाहिर करता है। रूह का ताल्लुक उसूल दीन से है, इसीलिए रूह के ईमान में तब्दीली नहीं आती। जिस्म कभी बढ़ता है कभी घटता है, जिस्म का ताल्लुक फुरवे दीन से है। जिस्म क्योंकि अकायद का इजहार करता है, जिस्म का ताल्लुक फुरवे दीन से। आपको एक मिसाल दूं, अगर इंतहाई बूढ़े हैं और मशक्कत उठाने के काबिल नहीं है और खड़े नहीं रह सकते, तो फिर आप बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं, कब इजाजत दी खुदा ने? जिस्म जब बूढ़ा हो गया, रूह बूढ़ी नहीं होती, पहले जिस्म बच्चा था, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, जिस्म के साथ साथ फुरुआत में तब्दीली आ सकती है, क्योंकि जिस्म फुरुआत का इजहार कर रहा है। उसूल जो रूह के पास है उसमें तब्दीली नहीं आती। बच्चा भी, एक बच्चे की भी रूह होती है, जवान की भी रूह वही है और बूढ़े की भी रूह वही है। हो सकता है जो बच्चे का ईमान हो वो बूढ़ों के ईमान से बेहतर हो, और हो सकता है बूढ़े के पास जो ईमान हो वो बच्चे जितना भी ना हो। नहीं, आप नहीं पहुंचे जहां ले जाना चाहती हूं। ہو سکتا ہے جو بچہ ہو اس کے پاس بوڑھوں سے بھی بہتر ایمان ہو. ایک بچہ رسالت کا اعلان کر دے, ایک بچہ رسالت کے لیے مجمع جمع کر دے, اور ہو سکتا ہے بوڑھے ہو لیکن بچوں جتنا ایمان بھی نہ ہو. اس کا مطلب کمال کا اظہار جسم کرتا ہے. ارواح میں کوئی فرق نہیں ہوتا, سب کی جسامت میں فرق ہے. اچھا آئیں چلے عورت اور مرد, ان دونوں کی روحیں الگ الگ ہیں؟ نہیں. خدا نے جب عالم ارواح میں عورت اور مرد کی روح بنائی, یہ نہیں کہا کہ یہ یہاں تک مردوں کی روحیں ہیں یہ عورتوں کی روحیں ہیں, نہیں, سب کی روح برابر تھی. جسمانی ساخت میں فرق ہے, جسامت الگ الگ ہے, اس کی بھی ایک وجہ ہے. جسامت اسی لیے الگ الگ ہے کیونکہ عورت اور مرد کے زندگی میں کام الگ الگ ہیں. عورت کی غرض خلقت کیا ہے؟ حمل ٹھہرانا اور انسانی نسل کو آگے بڑھانا, یہ غرض خلقت ہے عورت کی. اور اسی لیے پروردگار نے عورت کے جسم کو لطیف بنایا ہے. اس جسم کے اندر پروردگار نے جذب و کشش رکھی ہے. وہ جو 9 مہینے کا ایام ہے جس میں بچہ جسم کے اندر پروان چڑھ رہا ہے, اگر بچہ وقت سے پہلے دنیا میں آ گیا تو اسے دنیا کی ہوا راس نہیں آتی. پروردگار نے جسم میں اتنی جذب و کشش رکھی ہے کہ ایک پوری کی پوری ذات 9 مہینے تک اندر پروان چڑھ رہی ہے. یہ عورت کے جسم کی ساخت ہے. اچھا عورت اور مرد کے دماغ کے وزن میں بھی فرق ہے. مرد کو قصب معاش انجام دینا ہے, مرد کو اجتماعی اور معاشرتی امور انجام دینے ہیں. مرد اور عورت کا دماغ جب تولا گیا تو مرد کا دماغ زیادہ تھا, عقل زیادہ ہے مرد کے پاس. عورت کو تربیت کے کام انجام دینے, دونوں کے کام میں فرق ہے. پروردگار نے اسی لحاظ سے خلقت کی ہے دونوں کی. ایک کسب معاش کی تلاش میں جائے, دوسرا تربیت کا کام انجام دے. دونوں کے ٹیم ورک سے خاندان بنتا ہے. ٹھیک یہاں تک ہے میرے ساتھ؟ دونوں کے ٹیم ورک سے, مرد اور عورت کے ٹیم ورک سے خاندان بن رہا ہے. جتنی بھی رشتہ داریاں اس کائنات میں, ہر رشتہ داری میں دو لوگوں کی ضرورت ہے, اور زیادہ تر ایک بڑا ایک چھوٹا ہوتا ہے. اور انسانیت کی تاریخ کا سب سے پہلا رشتہ رشتہ ازدواج ہے. پروردگار کہتا ہے ہم نے ہماری قدرت کاملہ سے آدم اور حوا کو خلق کر دیا, ان دونوں کو ایک دوسرے کا زوج بنایا. برابر کا ورڈ ہے زوج, یعنی آدم حضرت حوا کے لیے زوج ہے اور حضرت آدم کے لیے حضرت حوا زوج ہے. اگر زوجہ کا سٹیٹس کم ہوتا تو خدا یہ نہیں کہتا, آیت موجود ہے قرآن میں, اے آدم تم اپنی زوج کو لے کر جنت میں جا کر رہو. یعنی آدم کے لیے بھی زوج کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, حوا کے لیے بھی, تم دونوں ایک دوسرے کے زوج ہو. برابر کا لفظ ہے یہ زوج کا, دونوں ایک دوسرے کے لیے زوج ہے. یہ کیوں برابر کا لفظ استعمال کیا؟ کیونکہ خدا کی نگاہ میں دونوں کی روح برابر ہے. بے شک جسامت میں فرق ہے, روح برابر ہے. اور کائنات کا پہلا رشتہ بھی یہی ہے, انسانیت کا سب سے پہلا رشتہ ازدواج کا رشتہ. جتنی بھی رشتہ داریاں ہیں ان سب میں دو لوگوں کی ضرورت ہے, دادا پوتا, نانا نواسا, ماں بیٹی, باپ بیٹا, دو کم از کم دو ہوں. اور ان رشتہ داریوں میں ایک بڑا اور ایک چھوٹا رہتا ہے. تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیے گا, کسی منزل تک لے جانا چاہتی ہوں. ایک بڑا اور ایک چھوٹا ہوتا ہے, ہمیشہ یہی ہوتا ہے. آپ جب رشتہ داریوں کو, چھوٹا بھائی بڑا بھائی, یعنی دو لوگ ہوتے ہیں اور ایک بڑا اور ایک چھوٹا ہوتا ہے, یہ رشتہ داری کا تقاضا ہے. یہ ساری رشتہ داریاں مل کر خاندان بن رہی ہیں. کون بنا رہا ہے خاندان؟ مرد نہیں, عورت بنا رہی ہے. اگر آپ عورت کو درمیان سے ہٹا دیں تو کوئی رشتہ داری نہ بچے, نہ ماں, نہ باپ, نہ بہن, نہ بھائی, کوئی رشتہ داری نہ بچے. کیونکہ عورت درمیان میں ہے, خاندان تشکیل پاتا ہے. اسی لیے تو اتنی اہم ہے یہ عورت کی رشتہ داری کہ جب جبرائیل نے پوچھا پروردگار کون ہے یہ لوگ, کہا فاطمہ ہیں, ان کے بابا ہیں, ان کے بیٹے ہیں, ان کے شوہر ہیں. اہم ہے, بہت اہم ہے عورت کی رشتہ داری. عورت خاندان بناتی ہے. پروردگار خاندان کے سربراہ موجود ہیں, خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ارواح تو سب کی برابر ہے، ان کے ذریعے تعارف کروا دیتا رسول کے ذریعے، خدا کی نگاہ میں روحیں تو سب کی برابر ہیں. عجب نہیں خدا جواب دے کہ اگر میرے حبیب کے ذریعے تعارف کرواتا تو بہت سارے اور رشتہ دار بھی آ جاتے. عورت کے ذریعے تعارف کرواؤں گا کیونکہ یہاں طہارت کا اعلان کرنا ہے، اور جو طہارت کے مرکز ہیں اس کی ابتدا فاطمہ سے ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد. اس کا مطلب عورت بہت اہم ہے دین کی نگاہ میں. طہارت کا اعلان خدا، اتنا بڑا اعلان خدا ایک عورت کے ذریعے کر رہا ہے. اور قرآن میں بڑی عورتوں پر گفتگو بھی ہوئی ہے. میرا مقصد عورت تک لے کر آنا، میرا اور آپ کا روزمرہ کا جہاد بتلانا ہے. مرد میدان تک جائے، مرد مجاہد بنے میدان میں جا کر، لیکن میں اور آپ روزمرہ روزانہ کی زندگی میں صبح شام مجاہد ہیں. کیونکہ خاتم الانبیاء کا جملہ ملتا ہے کہ ایک ماں میری نگاہ میں مجاہد ہے. کب سے؟ حمل کے ایام سے وہ میری نگاہ میں مجاہد ہے، وہ آنے والی نسل کو پروان چڑھا رہی ہے. اور مجاہد کا مطلب کیا ہے؟ مجاہد ایک لمحے کے لیے بھی جنگ کے میدان میں غافل نہیں ہوتا، وہ سوتا بھی نہیں جب تک جنگ چلتی ہے. کیونکہ اگر وہ سو گیا تو کہیں نہ کہیں سے حملہ ہو جائے گا. یعنی ماں کو گھر کے اندر خدا نے مجاہد کا درجہ دیا ہے کہ وہ کبھی غافل نہ ہو، اسے ایک نسل کو پروان چڑھانا ہے. اور قرآن میں بھی بڑی گفتگو ہوئی ہے عورتوں پر، بلکہ میں یہ کہوں سورہ تحریم کی دو آیتیں ہیں جو عورت کا مرتبہ سمجھا رہی ہیں. خدا کو جب کفر کی بات کرنی تھی قرآن میں تو خدا نے عورت کا نام لیا، ایک عورت کو کفر کی مثال پیش کیا. ایمان سمجھانا تھا جب خدا کو قرآن میں تو ایک عورت کا نام لیا، ایمان کی مثال ایک عورت کو بنایا. اور پھر یہ نہیں کہا کہ یہ عورت عورتوں کے لیے ایمان کے نمونہ عمل ہے، نہیں، سب کے لیے. کسی کو مومن بننے کی مثال چاہیے تو یہ عورت ہے. کون ہے وہ عورتیں؟ سورہ تحریم کی آیتیں. ہمارے دو ایسے نبی ہیں جن کی بیویوں نے ان کے ساتھ خیانت کی، ایک حضرت نوح، ایک حضرت لوط. کیا خیانت کی انہوں نے؟ رات کو انبیاء جو گھر میں بیٹھ کے تبلیغ کے لیے منصوبہ بناتے تھے، اگلے روز صبح یہ عورتیں جا کر کفار کو، مشرکین کو بتا دیا کرتی تھی. انبیاءوں کے ساتھ انہوں نے خیانتیں کی. ان دونوں نے اپنی بیویوں کے حق میں ہم سے دعا کی، پروردگار ہماری بیویوں کو معاف کر دے، نادان ہیں، معاف کر دے. ہم نے نبیوں کی سفارش ان کی بیویوں کے لیے ٹھکرا دی، نہیں، وہ کفر کی مثال ہیں. ہم نے انہیں کفر کی مثال قائم کر کے دنیا کے سامنے، قرآن میں کہتا ہے کہ اگر کفر کی مثال چاہیے تو نوح اور لوط کی بیوی کو دیکھو، عورت کی مثال دے رہا ہے کافر کے لیے. اب آئے ایمان کی طرف. خدا جب ایمان پر گفتگو کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ ایک عورت ہے جس کا نام ہے آسیہ، فرعون کی زوجہ. ایمان کی مثال چاہیے تو اس عورت کو دیکھنا. مردوں سے بھی کہا کہ اگر ایمان کیسا ہوتا ہے یہ دیکھنا چاہتے ہو تو اس عورت کو دیکھنا. کیا کی آسیہ نے؟ خلوت میں دعا کرتی ہیں، پروردگار مجھے فرعون سے بھی نجات دے اور فرعون کے عمل سے بھی نجات دے. عاجز آ گئی تھی، خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اور بڑی مشقتیں بھی اٹھائی ہیں آسیہ نے فرعون کے دربار میں رہ کر. آسیہ کی عظمت بتلانے کے لیے صرف یہی جملہ کافی ہے کہ قیامت کے میدان میں صرف دو ازواج ہوں گی رسول کی جنت میں، ایک جناب خدیجت الکبریٰ اور دوسری فرعون کی زوجہ آسیہ. خدا کو اتنی پسند آئی آسیہ کی قربانی کہ جنت میں رسول کی ازواج میں دے گا آسیہ کو، دو ہی ازواج ہوں گی جنت میں. کیا کیا آسیہ نے؟ خلوت میں دعا کرتی ہیں، پروردگار فرعون سے بھی نجات دے، فرعون کے عمل سے بھی نجات دے. میں کہوں آسیہ چھوڑ کے چلی جاؤ محل، فرعون کے محل میں رہ رہی ہیں، اتنی مشقتیں برداشت کر رہی ہیں، عجب نہیں. آسیہ جواب دے، خدا نے مجھے یہاں ایک مقصد کے لیے رکھا ہے. اچھا آپ جانتے ہیں نا، اولاد نہیں ہوئی، اولاد اسی لیے نہیں ہوئی کیونکہ برابر کا جوڑ نہیں تھا. خدا جب دیکھتا ہے کہ ہمسر نہیں ہے تو پھر لاولت چھوڑ دیتا ہے، ہم اولاد نہیں دیں گے. اور جہاں ہمسری برابر کی ہو وہاں نسل کوثر بن جاتی ہے. ہم اولاد نہیں دیں گے, لاولت چھوڑ دیں گے, برابر کا جوڑ نہیں ہے. اب آپ محل چھوڑ کے چلی جائیں, فرعون سے اتنی عاجز آ گئی ہے. آسیہ جواب دیتی ہے, نہیں جا سکتی محل چھوڑ کر, پروردگار نے ایک کام کے لیے مجھے یہاں رکھا ہے. کیا کام تھا؟ اچھا وہ کہتی ہے اگر میں یہاں سے چلی گئی تو وہ مجھے قتل کر دے گا. شہادت سے گھبرا رہی ہے؟ نہیں, مرنا تو آسان ہے, مومن کے لیے شہادت کا خوف نہیں ہوتا. وہ کہتی ہے شہادت تو بہت آسان ہے, مجھے فرعون کے محل میں رہ کر ایک نبی کی پرورش کرنی ہے. خدا نے ایک بہت بڑا کام کیا ہے میرے سپرد, نبی کی پرورش کرنی ہے. عورت کا مقام سمجھ میں آیا؟ عورت کی تربیت کے ذریعے خدا نبیوں کے کمال اس دنیا کے سامنے ظاہر کر رہا ہے. اور واقعی یہ تربیت بہت اہم ہے. ایک عالم لکھتے ہیں کہ وہ بچے یتیم نہیں ہیں جن کے ماں باپ سر پر نہ ہوں, وہ بچے یتیم ہیں جو ماں باپ کے ہوتے ہوئے تربیت سے محروم ہیں. وہ بچے یتیم ہیں, کیونکہ عورت کو جواب دینا ہے, عورت کو ذمہ داری ہے, اور اس بات کا محاسبہ کیا جائے گا عورت سے. لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے بات نہیں سنتے, ایک دو جملے سنتے چلے تربیت کے حوالے سے, ہمارے بچے بات نہیں سنتے. اچھا تربیت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جیسا بھی بنانا چاہتے ہیں خود وہ بن جائیں. یہ ایک ہی اصول ہے تربیت کا. سخی کی اولاد سخی ہوگی, بزدل کی اولاد بزدل ہوگی, حاسد کی اولاد حاسد ہوگی, کنجوس کی اولاد کنجوس ہوگی, متقی کی اولاد متقی ہوگی, عبادت گزار کی عبادت اولاد عبادت گزار ہوگی. آپ جیسا بھی بنانا چاہتے ہیں آپ خود بن جائے. کیونکہ علماء کہتے ہیں, بلکہ سائنس بھی کہتی ہے, کہ بہت سارے ایسے فطرت کے جذبے ہیں جو خون کے ذریعے منتقل ہو جاتے ہیں. آپ نے بچے کو بیٹھ کر سکھایا نہیں, خون کے ذریعے نسلوں میں منتقل ہو رہے ہیں. تو جیسا بھی بنانا چاہتے ہیں, ایک ہی اصول ہے تربیت کا, خود وہ بن جائیں. اور اس کے لیے ایک عالم دین نے بڑی بہترین مثال دی, آپ کی نظروں سے گزری ہوگی لیکن میری نگاہ میں تربیت کے لیے سب سے بہترین اصول ہے. وہ کہا کرتے تھے کہ آپ کا بچہ اگر کہیں جانے کی خواہش کر رہا ہے, لوگ کہتے ہیں نا کہ بچے بات نہیں سنتے, نہیں سنتا جوان, کیسے سمجھائیں, نماز کی طرف کیسے مروب کریں. آپ کا بچہ اگر کہیں جانے کی خواہش کرے, چلا گیا اور وہاں آگ لگ گئی ہو, آپ بچے کو واپس لے کر آئیں گے وہاں سے فوراً جا کر؟ اچھا اگر بچہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں, آپ کیا کریں گے؟ آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں گے, ضرورت پڑی تو جسمانی طور پر بھی بچے پر تھوڑا زور کر کے اسے واپس لے کر آئیں گے کہ بھئی یہاں آگ لگی ہے, بہت نقصان ہے تمہارے لیے. دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے والدین ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں, جہنم کی آگ سے کون بچائے گا نسلوں کو, کون انہیں آگاہ کرے گا؟ تربیت کا اصول, جیسا چاہتے ہیں ویسے خود بن جائیں, خود بخود اولاد کی اصلاح ہو جائے گی. ایک درود پڑھے محمد والا. اور اتنا بڑا کام تھا اسی لیے خدا نے آسیہ کے سپرد کیا تھا. اچھا یہ تو وہ ہیں جو آپ جانتے ہیں نا, کچھ خواتین ایسی ہیں اس کائنات میں پروردگار نے جنہیں کمالات دیے ہیں, جنہیں چنا تھا ہدایت کے لیے. ایک عام عورت کی بات کرتے ہیں, آسیہ تو چنی گئی تھی ایمان کی بنا پر. کیسے چنتا ہے وہ؟ ہم سب چنے جا سکتے ہیں, اپنے ایمان کو بہتر بنا لیں. ایک وقت آئے گا چناؤ کا, آخری حجت کا ظہور باقی ہے, ایک وقت آئے گا چناؤ کا. ایمان بہتر کر لیں سب چنے جا سکتے ہیں. اللہ ایک عام عورت کی بات کہ اس نے اپنے ایمان کا امتحان کیسے دیا. احد کا میدان ہے, جنگ ہو رہی تھی, رسول پر ایک مشرک نے پتھر پھینکا, رسول ناخے سے نیچے اترے گرے, اور جہاں پیغمبر کا ناخہ تھا وہیں ایک گڑھا تھا, رسول اس گڑھے کے اندر بیٹھے رہے, پتھر کی شدت سے اٹھ نہیں سکتے تھے, سامنے کے دو دندان مبارک شہید ہو گئے تھے. اتنے میں احد, آپ کے سب کے ذہنوں میں محفوظ ہے, میں جنگ نہیں دہرا رہی سلسلہ گفتگو کے لیے, ابلیس نے آواز لگا دی, جاؤ محمد قتل ہو گئے. ٹھیک, سب نے آواز سنی اور سب دوڑنے لگے. یہ خبر, احد کا میدان کہاں ہے؟ مدینے کے باہر تھوڑی سی دوری پر. یہ خبر مدینے پہنچی اور شہزادی تک پہنچی. بیٹی کے گھر. پریشان ہو گئی کہ یہ کیا احد کے میدان سے آواز آ رہی ہے کہ بابا کی شہادت ہو گئی. ایک مرتبہ پسے پردہ دروازے کے پیچھے پردے کو تھام کر کھڑی ہوئی ہے. وہاں سے ایک صحابیہ کا گزر ہوا, تاریخ نام نصیبہ بتلاتی ہے, ٹھیک شہزادی کے گھر کے سامنے سے گزر رہی تھی. ایک مرتبہ دیکھا پسے پردہ شہزادی کا ہاتھ ہے دروازے کے پاس کھڑی ہے. کہ شہزادی آپ دروازے پر؟ کہ نصیبہ احد کے میدان سے ابھی ابھی خبر آئی ہے کہ بابا کی شہادت ہو گئی ہے. کہا آپ اندر جائیں, میں ابھی میدان سے جا کر معلوم کر کے آتی ہوں, میں جاننا چاہتی ہوں خبر سچی ہے یا جھوٹی. کہا آپ اندر جائیں, ابھی ابھی معلوم کر کے آتی ہوں. احد کے میدان تک گئی. احد کا میدان کہاں ہے؟ مدینے کے باہر. اچھا نصیبہ کے گھر میں تین مرد ہیں, تینوں احد کے میدان میں رسول کی طرف سے جنگ کر رہے تھے. نصیبہ کا شوہر, نصیبہ کا بیٹا, نصیبہ کا بھائی, تینوں موجود تھے. احد کے میدان کے جیسے ہی اندر گئی بیٹا نظر آیا, آخری سانسیں لے رہا تھا. اماں بڑا اچھا ہوا تو آ گئی, آخری ملاقات ہو گئی تجھ سے. کبھی میرے پاس ملاقات کا وقت نہیں ہے, مجھے رسول کی بیٹی تک رسول کی خیریت کی خبر پہنچانی ہے. آگے بڑھ گئی. بھائی نظر آیا, اسی حالت میں تھا, گرز لگا ہوا تھا. کہ بہن آ جا وصیت سن لے میرے گھر والوں کے لیے. کہا نہیں مجھے خبر پہنچانی ہے شہزادی تک. شوہر نظر آیا اسی طرح زخمی, آخری سانسیں لے رہا تھا. کہا اچھا ہوا تو آ گئی, کہا مجھے شہزادی تک خبر پہنچانی ہے, ابھی بات کرنے کا وقت نہیں ہے. کہا تم جانتے ہو رسول کہاں ہے؟ شوہر سے سوال کیا. کہاں رسول خیریت سے ہیں. کہا پکی بات ہے, معلوم ہے تمہیں؟ کہا ہاں مجھے ابھی ابھی کوئی بتلا کر گیا رسول خیریت سے ہیں. فوراً پلٹی ان تینوں کو اسی طرح چھوڑ کر مدینہ واپس آئی, شہزادی کے گھر پہنچی. شہزادی آپ مطمئن ہو جائیں, مطمئن ہو جائیں, آپ کے بابا خیریت سے ہیں. کہ نصیبہ ٹھیک کہہ رہی ہو؟ کہا میں ابھی ابھی احد کے میدان سے خبر لے کر آ رہی ہوں. کہ نصیبہ تفصیل تو بتلا دے. کہ شہزادی اگر اجازت دے تو میدان تک واپس جانا چاہتی ہوں, بیٹا شوہر بھائی تینوں زخمی ہیں, ان کی تیمارداری کرنے کے لیے, خبر دینے کے لیے آئی. کیونکہ نصیبہ کی نگاہ میں حجت کی اطاعت سب سے پہلا فریضہ ہے. پلٹی احد کے میدان کی طرف, بیٹے کے پاس پہنچی, بیٹا مر چکا تھا. تھوڑا سا اور آگے گئی, بھائی بھی مر چکا تھا. شوہر کے قریب گئی, شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تھا. ایک مرتبہ وہیں بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. کسی نے تنزیہ کہا اور جاؤ خبر دینے کے لیے. رک جاتی یہیں, پلٹ کر اس شخص کے کہتی ہے کہ شہزادی کو خبر پہنچانا میرا واجب فریضہ تھا جو میں انجام دے کر. ان کے مرنے کا غم نہیں ہے, خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے حجت کا تقاضا پورا کر دیا. یہ مجاہد عورتیں ہیں, یہ وہ ہیں جنہوں نے ساری محبتوں کو چھوڑ کر, جو ہم پچھلے یا کل یا پرسوں ہماری غالباً یہی گفتگو ہوئی تھی کہ محبتیں جب قربان ہو تب مودت ملتی ہے. محبتوں کو قربان کرنا پڑے گا. نصیبہ سے شہزادی راضی ہیں اور مجاہد ہے نصیبہ. یہ ایک عام عورت ہے جس نے شہزادی کے در تک پیغام پہنچایا تھا. کئی کئی ایسی عورتیں گزری ہیں جو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. حجاج نے اپنے دربار میں حرہ بنت حلیمہ سعدیہ کو بلایا ہے قتل کرنے کے لیے. کون حجاج تعارف کا محتاج نہیں ہے. جب تک ایک دن میں 50-60 شیعوں کے قتل نہیں دیکھ لیتا تھا مانتا نہیں تھا. اللہ حرہ کو دربار میں بلایا ہے حجاج نے. آئی دربار میں, کہا میں نے سنا ہے تو دوسروں پر علی کو ترجیح دیتی ہے. کہا تو نے غلط سنا ہے. حلیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے. کون حلیمہ سعدیہ؟ آپ کے ذہنوں میں آ چکا ہوگا. غلط سنا ہے تو نے. کہا نہیں میں نے تو یہی سنا ہے کہ تو دوسروں پر علی کو ترجیح دیتی ہے. کہا میں علی کو تمام انبیاء پہ ترجیح دیتی ہوں, صرف دوسروں پر نہیں سارے انبیاؤں پہ ترجیح دیتی ہوں. ایک مرتبہ نیام سے تلوار نکالی. حرہ اپنی اس بات کو ثابت کر دے ورنہ تجھے قتل کر دوں گا. امیر المومنین کو انبیاؤں سے افضل کہہ رہی ہے, ثابت کر ورنہ قتل کر دوں گا. تلوار سامنے رکھ دی. اب حرہ نے بولنا شروع کیا. حرہ کہتی ہے خدا نے آدم سے کہا تھا کہ گیہوں نہ کھانا ورنہ جنت سے باہر بھیج دوں گا.
میرے مولا سے نہیں کہا تھا کہ گیہوں نہ کھانا، پھر بھی میرے مولا نے زندگی بھر نہیں کھایا. حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، پروردگار اطمینان خل بتا کر. میرے مولا کا جملہ ملتا ہے، سارے پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی اطمینان کی منزل میں اضافہ نہیں ہوگا. حضرت موسیٰ سے خدا کہتے ہیں، جاؤ جا کر تبلیغ کا کام کرو. موسیٰ کہتے ہیں، پروردگار میں نے ان کے ایک قوم کے شخص کو مار دیا تھا، مجھے خوف ہے کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دے. میں نے قتل کیا ہے ان کے قوم کے ایک شخص کو. میرا مولا کرار رجل غیر فرار، جس کی تصدیق رسول نے خیبر کے میدان میں کر دی. حضرت عیسیٰ جس وقت دار پر چڑھائے جا رہے تھے، اس وقت خدا سے کہتے ہیں، پروردگار تو نے مجھے کیا چھوڑ دیا ہے. اور میرا مولا وہ ہے کہ جب کوفے کے مسجد میں سر پہ ضرب لگی تو فوراً آواز دیتا ہے، فستو بے رب الکعبہ، آج علی کامیاب ہو گیا. حجاج کہتا ہے، بس آگے محمد رسول اللہ ہے. کا نہیں، سن، بول رہی ہوں. فَقُلْ تَعَالَوْ نَدُوْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. میرا مولا نفس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام انبیاؤں پر علی کو ترجیح دیتی ہوں. یہ مجاہدانہ عورتیں ہیں جو کائنات میں گزری ہیں. میں نے کہا نا، ہم سب کے اندر کوئی نہ کوئی کمال ہے، ہم کیسے اسے اظہار کریں جسم کے ذریعے، یہ ہم پر ہے. اور اس کا ذریعہ بھی یہی ہے کہ جسموں کو مشقت میں ڈالا جائے، روح کمال تک پہنچتی ہے. وہ جو کائنات کی چند عظیم عورتیں ہیں جنہیں پروردگار نے یہ صلاحیت دے رکھی تھی، کچھ کمال دیے تھے، کچھ صفتیں دی تھی، میں ان کے کمال پر ایک 5 سے 7 منٹ گفتگو کر کے پھر مصائب کی طرف. کیونکہ عورتوں کے جہاد پر گفتگو ہو رہی ہے، وہ صفتیں جو مخصوص عورتوں کو خدا نے ادا کی تھی، ہم سب میں وہ صفتیں موجود ہیں، ہمیں انہیں کمال تک پہنچانا ہے. سب سے پہلی عورت حضرت حوا تھی جنہیں پروردگار نے توبہ کی خصوصیت دی تھی. توبہ تو سب کرتے ہیں، حوا کی توبہ کیوں مشہور ہو گئی؟ پوری کائنات اس وقت توبہ کرتی ہے جب گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد. جناب حوا کی یہ خصوصیت تھی کہ بغیر کسی گناہ کے بہت ساری توبہ کی خدا کی بارگاہ میں، خدا کو وہ ادا پسند آئی اور قیامت تک کے لیے توبہ کی خصوصیت حوا کو دے دی. کیوں اتنی توبہ کی؟ دو بڑے امتحانات دیے ہیں حوا نے. ایک، شوہر سے ایک طویل عرصے تک جدا رہیں. جب زمین پر اتارے گئے، حضرت آدم کو الگ جگہ پہ اتارا، حوا کو الگ جگہ پر اتارا، بہت عرصے تلاش کرتے رہے، ایک طویل عرصے شوہر کی جدائی برداشت کی. اسی لیے اچھا ان ایام میں وہ صرف توبہ کر رہی تھی، پروردگار ضرور مجھ سے ہی کوئی خطا ہوئی ہے جس کے سبب مجھ پر اتنا بڑا امتحان آیا. استغفر اللہ، گریے کے ساتھ توبہ، بہت بہت گریہ کیا. دوسرا بڑا امتحان، حابیل جیسے بیٹے کا لاشا دیکھا، ایک بہت بڑا امتحان تھا. اس پر صبر کا مظاہرہ کیا، اس پر بھی توبہ کرتی رہی، خدا میرا ہی کچھ گناہ ہے جس کے سبب میرا اتنا بڑا امتحان لیا گیا. پروردگار نے اس توبہ کے عوض حابیل سے بہتر ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام شیس تھا، خدا کا تحفہ. مجھے تاریخ میں نہیں جانا، لیکن حوا کی، جناب حوا کی خصوصیت ہے توبہ کی صفت. جناب آسیہ، پروردگار نے انہیں حرمت عطا کی تھی. اتنی بے دردی کے ساتھ فرعون نے قتل کیا ہے آسیہ کو کہ میری اور آپ کی سوچ سے باہر ہے. گھوڑوں کے ذریعے جسم کو چاروں طرف سے کھینچا جا رہا تھا اور جسم کے اندر میخیں ٹھوکی تھی. صرف ایک ہی اصرار تھا فرعون کا کہ تو مجھے خدا مان لے. وہ کہتی ہے، میں اپنے عقیدے سے نہیں ہٹوں گی، چاہے تو مجھے قتل کر دے، میرا خدا وہی رہے. اچھا ایسا بھی نہیں کہ فرعون کے سامنے کہہ دوں ہاں کہ میں نے تجھے خدا مان لیا ہے اور دل سے اسی کو خدا مانتی رہوں. نہیں، جو عقیدہ ہے اس کا اظہار ہوتا رہے گا. معذرت کے ساتھ، آج اگر کسی غیر مسلمان ملک کی نیشنلٹی چاہیے
تو ہم تھوڑی دیر کے لیے خود کو کافر بھی ثابت کر سکتے ہیں. چلیں اتنی دیر کے لیے پاسپورٹ مل جائے پھر مومن بن جائیں گے. نہیں, عقیدے سے نہیں پھروں گی, جو عقیدہ ہے اس پر باقی رہوں گی. حرمت کی صفت عطا کی تھی جناب سارہ کو خدا نے, حسن و جمال عطا کیا تھا. جناب مریم کو صفت عطا کی تھی. برخانہ مادر موسیٰ, پروردگار نے انہیں صبر کی صفت عطا کی تھی. اولاد کی جدائی کا غم برداشت کیا, صبر کیا, اس پر صبر کی صفت عطا کی تھی. زلیخا کو پروردگار نے حکمت عطا کی تھی. بلقیس کو عقل عطا کی تھی. جناب خدیجۃ الکبریٰ کو خوشنودی, جناب خدیجہ کو رضا اور خوشنودی عطا کی تھی اپنی. خدا راضی ہے, خدا راضی ہے جو اتنا بڑا احسان کیا ہے دین کے لیے, اس کے لیے خدا راضی ہے. خدیجہ کو براہ راست اپنی مرضی دی, اور جو دوسرا محسن ہے اسلام کا جناب ابو طالب, ان کے بیٹے کو اپنی مرضی دے دی. دونوں محسنان کو خدا نے اپنی مرضی دے رکھی ہے. آخری عورت تاریخ کے اعتبار سے جنہیں پروردگار نے کمال عطا کیا تھا, وہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. انہیں علم کی صفت عطا کی تھی. اب پھر کہہ رہی ہوں, جس نے جو صفت کا مظاہرہ کیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شہزادی کے پاس صبر نہیں ہے یا شہزادی کے پاس حرمت نہیں ہے, معاذ اللہ. جس کو جس صفت کے اظہار کا موقع ملا, پروردگار نے اس کمال کی خصوصیت اسے عطا کر دی. بس گفتگو تمام ہوئی. عورت جہاد کر سکتی ہے, بغیر میدان میں جائے عورت دین کے لیے مجاہد بن سکتی ہے. عورت پر نفس کا جہاد ساکت نہیں ہے, عورت پر قلم کا جہاد ساکت نہیں ہے, زبان کا جہاد ساکت نہیں ہے, اولاد کی قربانی عورت پر ساکت نہیں ہے. چار قسم کی اموات ہیں جو نفس کو دے کر ہم نفس کے, بس آخری جملے, چار قسم کی اموات ہیں جو ہم نفس کو دے کر نفس کو کمال تک پہنچا سکتے ہیں. یعنی ہم نے پہلے بھی گفتگو کی تھی غالباً دوسری یا تیسری مجلس میں, کہ نفس کو جتنا ٹوکیں گے اس پر قابو حاصل ہوتا چلا جائے گا, اس کی خواہشات کو بٹھانا پڑے گا ورنہ وہ ضد کرتا رہے گا. یہ عالم دین لکھتے ہیں کہ نفس کو موت دو بار بار, اس سے نفس قابو میں آئے گا. چار قسم کی اموات ہیں جو آپ نفس کو دے سکتے ہیں قابو پانے کے لیے. سب سے پہلی سرخ موت ہے. یہ اس وقت ہوتی ہے جب بھی آپ نفس امارہ کی بات نہیں مانتے. کون نفس امارہ؟ جو برائی کا حکم دیتا ہے, بدی کی طرف راغب کرتا ہے. آپ جب اس کی بات نہیں مانتے, نفس کو ایک سرخ موت آتی ہے. دوسری سیاہ موت ہے. دنیا کی تکلیفیں, مشقتیں, ملامت جب مومن برداشت کرتا ہے, اس وقت نفس کو تکلیف ہوتی ہے, بلکہ نفس کو موت آ جاتی ہے, اور وہ سیاہ موت ہے. تیسری سبز موت ہے. سبز موت کا ذریعہ پیوند شدہ لباس پہننا ہے, اپنے سٹیٹس سے کم پہ راضی ہونا, دوسروں کے سامنے ایک ایسا لباس پہن کے جانا جس سے آپ کی عزت نہ بڑھ رہی ہو, کیونکہ لباس سے عزت نہیں ہے, کمالات سے عزت ہے. لیکن یہ ایک طریقہ ہے نفس کو مجروح کرنے کا. اسی لیے معصومین کی زندگی میں ملتا ہے کہ وہ بڑا سادہ لباس پہنا کرتے تھے, یہ ضبط نفس تھا. پیوند شدہ لباس پہننا, اپنے سٹیٹس سے کم لباس پہننا نفس کو سبز موت دیتا ہے. چوتھی موت سفید موت ہے. وہ اس وقت آتی ہے جب آپ نفس کو بھوکا رکھتے ہیں. بھوک نفس کی موت ہے. شکم پرستی سے نفس خوش ہوتا ہے. بھوکا جب رکھیں گے, بھوک ویسے بھی عادتوں کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے. آپ کو غصے پہ قابو پانا ہے, آپ جتنا بھوکا رہتے ہیں اس سے زیادہ بھوکا رہ کے دیکھیں. اسی لیے رمضان میں اتنی اصلاح ہوتی ہے کیونکہ ہم بھوکے رہتے ہیں. بھوک سفید موت ہے. لیکن تاریخ میں جتنے بھی گزرے, اولیاء, اوصیاء, انبیاء,
وہ ایک ساتھ نفس کو یہ چاروں اموات نہیں دے سکے، کبھی بھوکے رہے، کبھی پیوند شدہ لباس پہنا، ایک ساتھ یہ چاروں اموات کسی نے نفس کو نہیں دی. ایک شخصیت ایسی ہے تاریخ میں جنہوں نے نفس کو یہ چاروں اموات ایک ساتھ دی تھی، اور وہ تاریخ کی ایک سب سے بڑی کہہ دوں مجاہد عورت ہے جس کا نام زینب ہے. بس آخری جملے، شہزادی نے ان چاروں اموات نفس کو ایک ساتھ دی تھی، ایک ساتھ. بھوک بھی ہے، کتنی بھوک ہے، آپ نے بارہا ممبروں سے سنا کے بیٹھ کے نماز ادا کر رہی تھی، جسم میں اتنی نکاہت آ گئی ہے کہ شب بیٹھ کے پڑھ رہی ہے، پیوند شدہ لباس اتنا کوہنا ہو گیا تھا ایک سال کی قید کے بعد، مدینے کی عورتوں نے نہیں پہچانا. سرخ موت، سبز موت، دنیا کی ملامت، دنیا کی مشقتیں، دنیا کے تانے. کوفے اور شام کی راہوں میں صدقہ آیا، کھجوریں آئی، تماشا ہی جمع ہوئے، جو بازار میں کھڑے کھڑے ہنس رہے تھے. 36 مسلمان بستیوں سے گزری علی کی بیٹی، ایک چادر کا مطالبہ کرتی ہوں، کسی نے نہیں دیا. سبز موت بھی آ گئی نفس کو، سرخ موت، نفس امارہ کو قابو کرنا، اور اس موت میں اولاد کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے. آ گئی گفتگو اون و محمد تک. آپ رونے پر آمادہ ہو گئے، لیکن مجھے بتائیں اون و محمد کا پرسا کس کو دو گے؟ ان غریب بچوں پر تو ان کی ماں بھی نہیں روئی، کس کو پرسا دو گے اون و محمد کا؟ فاطمہ آئی ہے پرسا لینے کے لیے، میرے اون و محمد کا پرسا مجھے دو. فاطمہ آئی ہے، یہ بلند آوازیں بہت پسند ہیں شہزادی کو، تمہیں دعائیں دے رہی ہے، کیونکہ پرسا اسی کو دیا. آپ کسی کی میت میں جائیں تعزیت پیش کرنے کے لیے تو پرسا اسی کو دیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ بلک بلک کے رو رہا ہو. زینب نہیں روئی اون و محمد پر، جا رہا ہے قافلہ مدینے سے، ایک منزل پر قافلے کو روکا گیا، کسی نے آواز دی عبداللہ آ رہے ہیں. زینب کی سواری کے قریب آئے، دل میں یہی سوچ رہی ہے کہ شوہر ہے، اگر رکنے کا کہیں گے تو اطاعت کروں گی، لیکن حسین کے بغیر زینب مر جائے گی. ایک مرتبہ قریب آ کے کہتے ہیں زینب تمہیں روکنے کے لیے نہیں آیا ہوں، زینب ان اون و محمد کو اپنے ساتھ لیتی ہوئی جاؤ، کربلا میں یہ فدیہ حسین پر کر دینا. کربلا پہنچے، عاشور کا دن طلوع ہوا، جب بھی کوئی لاش آتا ہے خیمے کا پردہ اٹھا کر دیکھتی ہے اون و محمد میدان میں کیوں نہیں جاتے. بچوں کو خیمے میں بلایا، بچوں ابھی تک زندہ ہو، کہا اماں کیا کریں، جب بھی ماموں سے اجازت لیتے ماموں اجازت ہی نہیں دے رہے، ماموں سے کب سے اجازت طلب کر رہے ہیں. بچوں کا ہاتھ پکڑا اور حسین کے خیمے میں آئی، ایک جملہ کہا حسین سے، حسین میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا ہے، حسین میرا اس ہدیے کو قبول کر لے. بہن تیرا گھر اجڑ جائے اور حسین دیکھتا رہے، تیری نسل ختم ہو جائے گی. مجھے بتائیں زینب سے زیادہ حسین کی معرفت کس کو ہوگی؟ جانتی ہے حسین روح کائنات ہے، کہتی ہے حسین یہ تو صرف دو بیٹے ہیں، اگر ہزار بیٹے ہوتے سب کے سب تجھ پہ قربان کر دیتی. حسین عورت پہ جہاد ساکت ہے، اگر جنگ میں جانے کی اجازت ہوتی اپنی جان بھی تجھ پہ قربان کر دیتی. حسین اجازت دے دے بڑا احسان ہوگا مجھ پر، میں سر میں اماں کو کیا منہ دکھلاؤں گی. طاقت ملی بچوں کو، بچوں کو گھوڑے پر بٹھایا گیا. آخری جملے کہے زینب نے، مائیں بیٹھی ہیں، بچوں اگر لڑتے لڑتے نہر تک چلے جانا تو پانی نہیں پینا، دودھ نہیں بخشوں گی. اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، دودھ نہیں بخشوں گی. بچے میدان میں آئے، جعفر تیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں. آپ جانتے ہیں تنہا حضرت اون نے 318 اشکیا کو واصل جہنم کیا ہے. بہت لڑے بچے، بہت لڑے، لیکن بھوکے پیاسے بچے کب تک لڑتے، پیاسے بچے کب تک مقابلہ کرتے. بس ایک مرتبہ پسرے ساتھ نے اعلان کیا، یہ بچے نہیں ہیں، یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں، گھیر کر حملہ کرو. چاروں طرف سے تیر تلوار چلے، بچے گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، گھوڑے سے نیچے اگائے. مامو ہماری مدد کو آئیے. حسین میدان کی طرف چلے، ایک کلاشا عباس نے اٹھایا، ایک کلاشا خود حسین نے اٹھایا. لاشیں خیموں میں آئے، فضا نے دیکھا زینب نہیں ہے اس خیمے میں. خیمے سے نکلی، دوسرے خیمے میں گئی، تیسرے خیمے میں گئی، زینب نظر نہیں آتی. ایک خیمے میں زینب نظر آئی، دیکھا سجدے میں سر رکھا ہے. پروردگار میری اس قربانی کو قبول کر لے. کبھی بھی بچوں کے لاشیں آ گئے، زینب خیمے میں آئی. تاریخوں میں ملتا ہے اون کا دم نکل چکا تھا، محمد میں جان باقی تھی، کہ اما کو قریب بلاؤ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. زینب نے کان بچے کے منہ پر رکھ دیا، اما اب تو خوش ہے نا، اما دودھ بخش دے گی، اما ہم نے پانی نہیں پیا. ہم پیاسے مارے گئے، کربلا میں جتنے بھی لاشیں آئے، کربلا میں جتنے بھی لاشیں خیموں تک آئے، ایک طرف لاشا ہوتا، ایک طرف ماں ہوتی. قاسم کا لاشا آیا، قاسم کا لاشا قریب میں ماں بیٹھی ہے. اکبر کا لاشا آیا، اکبر کا لاشا قریب میں ماں بیٹھی ہے. لیکن جب اون و محمد کے لاشے آئے، دونوں طرف لاشے، بیچ میں ماں. بیچ میں ماں بیٹھی ہے. بس رو چکے، میں نے زحمت تمام کی. پروردگار اس گریے کو قبول کرے. میں نے زحمت تمام کی، جب رہائی ملی، جب رہائی ملی سر آنے لگے. آپ جانتے ہیں نا، یزید نے ایک مکان خالی کرا دیا تھا، پہلی مجلس شام میں ہوئی حسین کے نام پر. تشت میں سر آنے لگے، جیسے ہی کوئی سر آتا حجرے میں، وہ بی بی جا کر اس وارث کا سر دوڑ کے اپنی گود میں لے لیتی. قاسم کا سر آیا، فروا نے لیا، اکبر کا سر آیا، لیلا نے لیا، عباس کا سر آیا، ام کلثوم نے لیا، حسین کا سر آیا، زینب نے لے لیا. ایک تشت ایسا تھا جس میں دو سر تھے، ایک طرف وہ تشت رکھا ہوا ہے، کوئی گریا کرنے والا نہیں ہے، وہ سر تنہا پڑے ہیں. ایک نقاب پوش بی بی حجرے میں داخل ہوئی، کون ہے؟ فاطمہ آئی ہے اون و محمد کا ماتم کرنے. الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین. بار الہ ان آنسوؤں کا واسطہ, آنسوؤں کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعائیں رد نہیں ہوتی. پروردگار ہمیں زینب جیسا جذبہ عطا کر اپنی نسلوں کو قربان کرنے کے لیے. حجت خدا جب مسجد کے لیے آواز دیں, ہم بھی اپنے نسلوں کو اسی طرح امام وقت پر قربان کر سکیں. جو مومنین یہاں حاجت لیے دلوں میں بیٹھے ہیں, بیماریوں کے لیے صحت چاہیے, رزق کے لیے پریشان ہیں, اولاد کی خاطر پریشان ہیں, پروردگار آنسوؤں کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعائیں رد نہیں ہوتی, ان مومنین کی حاجتیں پوری فرما. ہمارے عزا خانوں کی, سبیلوں کی, جوانوں کی, جلوسوں کی, ہمارے مقام مقدسات کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. جلد از جلد ہمارے ہادی, ہمارے رہبر امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.